فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
فقلت استغفروا ربكم. پھر آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کتنی حکمت کے ساتھ لوگوں کو ان کے فائدے کی بات بتاتے ہیں. تم اپنے رب سے معافی مانگ لو, استغفروا ربکم. اور یہ جو موضوع ہے استغفار کا, اس موضوع پر اگر آپ لوگوں سے بات کریں اور استغفار کے فائدے بتا کر ان کو اللہ کی طرف لائیں, یہ بھی ایک بہت ہی حکیمانہ انداز ہے اور بہت ہی مؤثر چیز ہے. کیونکہ بہت سے لوگ گلٹ میں رہتے ہیں, اور یہ جتنی بھی نفسیاتی خرابیاں ہیں, نفسیاتی بیماریاں ہیں یا ڈپریشن وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی گلٹ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سینس آف لاس ہوتا ہے کہ کچھ کھو گیا ہم سے, یا کچھ نقصان ہو گیا, یا کچھ ایسا کرنے کا تھا جو نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, لیکن انسان کو خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں یا جب ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم کرتے نہیں, تو یہ جو ایک انکریزنگلی ہوتا ہے نا, ایک احساس پائل اپ ہوتا چلا جاتا ہے کہ وی آر لوزنگ سم تھنگ, وہ پھر اکیومولیٹ ہو کے کیا بن جاتا ہے, ایک صدمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر کوئی بھی انسان سینسیٹیو ہوتا ہے نا اور حساس ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے, یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا اور وہ کر نہیں پاتا, تو یہ ساری چیزیں جمع ہو کر اس کو غمگین کر دیتی ہیں. اب ان مسئلوں کا حل کیا ہے کہ جو چیز چلی گئی وہ چلی گئی, جو ہم کھو چکے کھو چکے, اب کیا ہے, استغفار کر لو. اپنے وقت کو ضائع کرنا, اپرچونٹیز کو ضائع کرنا, نیکی کے مواقع ضائع کرنا, نماز کا وقت نماز نہ پڑھنا, یہ سب کیا ہے, اپنے اوپر ظلم ڈھانا ہے, یہ سب بھی تو زیادتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, لہذا تم مایوس نہ ہو. تو لوگوں کو مایوسی سے نکالنا, احساس سے ندامت سے نکالنا, احساس سے گناہ سے باہر پل آؤٹ کرنا, یہ ایک بہت افیکٹو ذریعہ ہے دعوی کا. تو انہوں نے کیا کہا, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ رب بہت بخشش فرمانے والا ہے, یعنی جو بھی توبہ کرے گا. اور پھر استغفار کے فائدے بھی بتائے ساتھ, کیونکہ انسانی نفسیات کیا, اور خاص طور پر وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوں اور جن کے لیے دنیا ہی ہر چیز ہو, ان کو ایسی مثالیں دے کے سمجھانا کہ جس سے ان کی تسلی ہو, یہ بھی بہت ضروری. لہذا نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, تم استغفار کرو تو صحیح, یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تم پر برسنے والا آسمان بھیجے گا, یعنی بارش برسے گی تم پر. کہتے ہیں کہ ان کی مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں ان پہ ایک طرح سے قحط آ گیا تھا, بارشیں نہیں ہوتی تھی. تو نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے, تم گناہ چھوڑ دو, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, بارشیں برسنے لگیں گی. اب یہ ایک ایسا فیکٹر تھا کہ جس سے ان کے دل نرم ہو سکتے تھے. تو کتنی حکمت کے ساتھ انہیں ان کی ضرورت کی چیز کی طرف متوجہ کیا. اور مدرارا کا لفظ ہے یہ درون سے, دال رے رے, درود کہتے ہیں بہت دودھ دینے والی اونٹنی کو. پتہ نہیں ہمارے یہاں جو اردو میں درود ہے یہ بھی شاید عربی سے ہی آیا ہو, کیونکہ درود شریف بھی کیا ہے, بہت خیر و برکت کا ذریعہ نا, ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں. تو مدرارا برسنے والا, یعنی خوب خوب بارشیں ہوں گی. ویمددکم, اور مدد دے گا تم کو, بے اموال, ان سات مالوں کے, وہ بنینا, اور بیٹوں کے, یعنی مال اور اولاد میں کثرت کرے گا, اضافہ کرے گا. یمددکم کا معنی یہاں اضافے کا بھی ہے. ویجعل لکم, اور بنائے گا تمہارے لیے, جنات باغات. ویجعل لکم انہارا, اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں, نہریں جاری ہو جائیں گی, تمہارے باغ پھلے پھولیں گے, اولاد اور اموال ہوں گے. تم استغفار کیوں نہیں کرتے, استغفار کرو. اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ نوح علیہ السلام نے, بلکہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو استغفار کی طرف بلایا. ہود علیہ السلام نے کیا کہا تھا, سورۃ ہود آیت 3 میں آتا ہے نا, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. پھر اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی اور باقی انبیاء نے بھی یہی کہا. سورۃ ہود 52 میں آتا ہے, یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو نماز استسقاء کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. آپ ممبر پہ چڑھے تو صرف آیات استغفار پڑھ کے ممبر سے اتر آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھائی. فرمایا میں نے بارش کو بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں جن سے بارش زمین پہ آتی, اور وہ کیا ہے؟ استغفار, یعنی استغفار کے کلمات. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار سے کیا ملے گا؟ بخشش تو ہوگی, انہ کان غفارا, دنیا کے فائدے بھی ہوں گے اور ان فائدوں میں بارشوں کی کثرت. کیونکہ بارش کیا ہے؟ زندگی کا سامان ہے. پینے کا پانی چاہیے, فضا کی صفائی چاہیے, اگانے کے لیے فصلوں کو پانی چاہیے. اسے حضرت حسن بصری سے ایک روایت آتی ہے کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ ہمارے علاقے میں بہت قحط پڑا ہوا ہے تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے. انہوں نے کہا کہ تم استغفار پڑھو. اسی مجلس میں ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ بہت فقر و فاقہ ہے, کوئی کاروبار نہیں, بزنس نہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں. تو آپ نے ان کو بھی یہی کہا کہ تم استغفار پڑھو. ایک اور شخص نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا, اس کو بھی استغفار کے لیے کہا. ایک نے کہا میری اولاد نہیں, اس کو بھی کہا استغفار کرو. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہر ایک کو ایک ہی بات بتائی ہے, جو بھی مسئلہ لے کے آتا آپ کہتے استغفار کرو, تو انہوں نے یہی آیت تلاوت کر کے سنائی اور کہا کہ یہ بات میں نے اپنے پاس سے نہیں بتائی, یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے قرآن میں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پیچھے ہم نے پڑھا کہ نیکی عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے, نیکی انسان کی مہلت بڑھاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ انسان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو گناہوں کا ازالہ کس میں ہے؟ استغفار میں. گویا ایک طریقہ کیا ہے اللہ کی رحمت پانے کا کہ انسان نیک عمل کرے. لیکن ہم سب کمزور ہیں, جہاں ہم نیک عمل کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی جاتی ہیں, ساتھ ساتھ اس کے اندر ہی ہو جاتی. آپ وضو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی. آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں کوئی ریاکاری شامل ہو گئی. یعنی نیکی نہ کرنا تو ایک بات, نیکی کر کے بھی انسان کچھ نہ کچھ سات کانٹے چن لیتا ہے. ان سب کانٹوں کو جھاڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ استغفار. یعنی صرف اچھی غذا ہی نہیں, پرہیز بھی ضروری ہے. اور اگر پرہیز کے باوجود پھر بیماری آ جائے تو علاج بھی ضروری ہے. تو استغفار کیا ہے؟ دراصل علاج, ڈیٹاکسیفیکیشن, صفائی کا عمل ہے استغفار. اور استغفار میں سید الاستغفار کا تو ویسے بھی بہت فائدہ ہے. جو شخص صبح پڑھے اور دن کو فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شام کو پڑھے اور رات کو فوت ہو جائے تو اس کے لیے بخشش کا وعدہ ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب ایک دفعہ پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ ایک پورا منٹ بھی لگا ہو, کتنا کم وقت لگتا ہے. صرف پابندی چاہیے. اسی طرح بخاری کی روایت میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ التحیات کے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں کہ میرے دل پہ بھی کلاؤڈز آ جاتے ہیں. کیونکہ دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہے نا. تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ استغفار. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح قرآن نے جب کہہ دیا تو پھر اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں نا, کتنی یقینی بات ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں تو اس کو دین کی طرف آنے کے دنیاوی فائدے بھی بتائیں. کیونکہ ہم بعض اوقات صرف آخرت کی بات کرتے ہیں اور آخرت کو لوگ پوری طرح امیجن نہیں کر پاتے یا اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے, لہذا وہ دور لگتی ہے تو پھر وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں, کام نہیں کرتے. اور خاص طور پر ابتدا میں, آغاز میں, جبکہ لوگوں کے دل دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں, آپ ان کو پوری طرح وہاں سے اٹھا کے نکالنا چاہتے تو یہ مشکل ہے. تو ان کو ان کی دنیا کے اندر ہی سولوشنز بتائیں اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ویسے عام طور پر لوگ اگر دین کی طرف نہ بھی آئے نا تو جو دکھ تکلیف اور پریشانی کے اوقات ہوتے ہیں نا اس میں وہ آپ ہی کے پاس آئیں گے، وہ آپ کو ہی آ کے اپنا مسئلہ سنائیں گے، اس وقت آپ پر ضرور اعتماد کریں گے۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے دین کی تبلیغ کا، اور ایسے میں ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم مصروف ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ موقع گنوا دیتے ہیں۔ تو ایسے میں کسی بھی دکھی شخص کو اگر آپ یہ استغفار کا نسخہ بتا دیں اور اس کو اس پہ لگا دیں اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے، ہو سکتا ہے اس کا دل دین کے لیے کھل جائے اور وہ پھر اس سے آگے بھی بڑھ جائے۔ تو سٹیپس ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد ایک طریقہ، ایک کے بعد ایک چیز، اور اوور نائٹ ہر چیز کا چینج ایکسپیکٹ نہ کریں، کیونکہ یہ کہانی چاہیے صبر کی۔ نوح علیہ السلام ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ ورک نہیں کرتا دوسرا کرتے ہیں، وہ ورک نہیں کرتا تیسرا کرتے ہیں، ٹائم بدل دیتے ہیں، لوگ بدل دیتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، انداز بدل دیتے ہیں، مختلف وسائل۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ کریٹو بھی ہوتا ہے، وہ صرف بلائنڈلی فالو نہیں کرتا ایک ہی طریقے کو، اور اگر وہ ورک نہیں کیا تو پھر تو دنیا میں کچھ رہا ہی نہیں۔ وہ حالات اور ضروریات اور مختلف لوگوں کے ذہن، عمر، سمجھ اور تقاضے کے مطابق سچویشن کو دیکھ کر میسج پہنچاتا ہے، تاکہ کسی طرح لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ان کے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ یہ کس قدر ہمدردی ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا کر، یہ سفرنگز ہوتی ہیں نا۔ اگر کوئی کسی بھی مصیبت میں ہے، سفر کر رہا ہے، تو اس پر دکھی ہو کر اس کو اس کا سولوشن بتانا یہ بہت بڑی نیکی، اور آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ آپ کی کرے گا۔ آپ کسی کی تکلیف دور کریں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کی تکلیف دور کرے گا۔ تو ہونا کیا چاہیے، ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے، اور لوگوں کے گناہ دیکھ کے یا غلط کام دیکھ کے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفرت سے دین نہیں پھیلتا۔ فکر اور دھن ایک ہی ہونی چاہیے کہ جو چیز ہمیں مل گئی ان کو بھی مل جائے، جس چیز سے ہمیں سکھ ملا ہے، ہمیں خوشی ملی ہے، ان کو بھی ملے، ان کو بھی وہ رستے پتہ چلے، ان کو بھی اس کام میں لگا دیں۔ تو جو انشاءاللہ آپ ان کے لیے بھلا سوچیں گے تو کام آسان ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسے سنگ دل لوگوں سے واسطہ پڑے، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے نا کہ یہ سارے طریقے ورک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ زندگی میں آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے جن پہ کچھ بھی اثر نہ کرے، تو بھی مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے، جو ہر ایک کو چاہیے۔ پھر کہتے ہیں
ما لکم لا ترجون للہ وقورا وقد خلقکم اطوارا۔
ما لکم، کیا ہے تم کو، لا ترجون للہ وقارا، نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے کسی وقار کی، اللہ کے لیے کوئی عزت، توقیر، وقار کچھ بھی نہیں تمہارے دل میں، اس کو تم اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا اطوار میں، یعنی ادوار میں۔ طور کہتے ہیں حال کو، کسی چیز کی ایسی حالت جو اندازے کے مطابق کچھ عرصے کے بعد تبدیلی چاہتی ہو، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا۔ تو ایک حالت کیا ہوئی، طور، طور طریقے بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ۔ وقد خلقکم اطوارا، اس نے تم کو مختلف حالات سے گزار کے پیدا کیا، یعنی اللہ کی قدرت تو دیکھو کہ اس نے کس طرح تمہاری تخلیق کی، کیا تم اس کی طرف متوجہ نہ ہوگے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام پھر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور اس کی قدرت کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اب یہ جو اطوار ہیں وہ کیا ہیں، اس میں بعض نے یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مٹی پر جو ادوار گزرے، کہ پہلے وہ ڈسٹ تھی، تراب تھی، پھر وہ گیلی مٹی بنی، پھر وہ لیس دار ہوئی، چکنی ہوئی، پھر اس میں سے خمیر اٹھا، بدبو والی مٹی بنی، پھر اس کے بعد وہ خشک ہوئی، پھر اس کو حرارت سے پکایا گیا، پھر وہ ٹن سے بجنے والی مٹی بنی، اور پھر اس سے آدم علیہ السلام وجود میں آئے، یعنی ان کے اندر روح پھونکی گئی۔ اور جو عام انسان پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اطوار کیا ہوتے ہیں، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم، یہ ہے اطوار جس میں ایک بچہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا، پھر اس کے بعد جوان، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور پھر انتہائی ضعیفی کی عمر، یعنی ایک کے بعد ایک درجے پہ انسان خود بخود سٹیپ لیتا چلا جاتا ہے۔ وقد خلقکم اطوارا، اور آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کتنی یونیورسٹیاں تھیں جس میں انہوں نے یہ سارے اطوار پڑھے تھے۔ کیا تھا، غور و فکر نا، کائنات میں غور و فکر، اللہ کی دیوی تعلیم پر غور و فکر۔ تو اس کی روشنی میں بول رہے ہیں، یہ نوح علیہ السلام بول رہے ہیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، یعنی تم اللہ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، اہمیت ہی نہیں دیتے، تمہارے دل میں کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کی، حالانکہ اسی نے تم کو اتنے اہتمام سے پیدا کیا، اتنی سٹیجز سے گزار کے اور اتنے اچھے طریقے سے، جس نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا تم اس کو کیا مقام دے رہے ہو؟ یہ مراد ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم کو، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اب دیکھیے کہ ایک بچہ جن جن سٹیجز سے گزر کے بنتا ہے نا، ان میں سے پہلے مرحلے سے لے کے آخری مرحلے تک ہائی رسک پہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک سیل کے اندر کے بھی ایک حصے میں کینسر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے نا، تو اگر ایک انزائم جو ہے نا اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے نا پورا سیل، تو کیا اگر سیل کا ایک حصہ جو ہے اس میں بھی خرابی ہو جائے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے معاملہ، اور انسان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کس طرح اللہ نے بنایا ہے، کتنے اہتمام کے ساتھ، اللہ چاہتا کن کہہ کے بندے کو یہاں کھڑا کر دیتا، ٹھک سے کسی کو بنا دیتا، لیکن اللہ نے خلقکم اطوارا، ایک سٹیج پھر وہ گزری، پھر اگلی آئی، پھر اگلی آئی، پھر اگلی آئی، یعنی کتنا اہتمام ہے، کتنے مرحلے ہیں، کتنا پروسیجر ہے ایک لمبا، جس سے گزار کے تمہیں مضبوط باندھ کے نکالا اور ایک بہترین شکل میں پیدا کیا، ایک ایک بال اور ایک ایک جگہ سے تمہیں نکھار نکھار کے کتنا خوبصورت بنایا، آنکھوں کی شیپ، آنکھوں کے اندر کی پتلی، اس کے اندر کی لکیریں دیکھیں، بھووں کو دیکھیں، ان کے بالوں کو دیکھیں، کہاں کہاں جا کے کس رخ پہ سیٹ کیے، یہ اگر یہ اوپر سے نیچے لٹک رہے ہوتے، اور یہ پلکیں جو ہے کس طرح اوپر اٹھائیں، آنکھوں کا کٹ آپ دیکھیں، آس پاس کوئی جوڑ نہیں ہے اسکن پر، اگر یہاں سارے ٹانکے لگے ہوئے ہوتے اور سیے بھی ہوتے، یعنی کہ کاٹ کے جوڑا ہوا ہوتا، ادھر ادھر پیچز لگے ہوئے ہوتے، تو ہماری شکلیں کیا ہوتی۔ کتنا اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، کتنا اہتمام کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں مالکم لا ترجون للہ وقارا، اس رب کو تم اتنی بھی امپورٹنس نہیں دیتے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں تمہاری زندگی میں، جس نے تمہیں لائف دی، تمہارے اتنے چاؤ کیے، کسی چیز کو اتنے لاڈ پیار سے اور اتنے چاؤ سے چھوٹے سے بڑا کیا۔ جب بچہ دنیا میں آ جاتا تو ماں کیا کرتی، اب یہ یوں کرنے لگ گیا، اب یہ یوں کر رہا ہے، اب یہ یوں کر رہا ہے، ایک ایک سٹیپ، ایک ایک سٹیپ اہتمام اس کا، تو تم ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے تمہارے لیے اتنا اہتمام کیا، اس رب کو تم کوئی جگہ نہیں دو گے اپنی زندگی میں، نہیں سوچو گے اس کے بارے میں، نہیں اس کی طرف آؤ گے، نہیں جھکو گے، نہیں عبادت کرو گے، نہیں اس کا شکر کرو گے، نہیں اس کا ذکر کرو گے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، وقار کا لفظ ہے نا، یہ توقیر اور عزت کے لیے ہے، امپورٹنس دینا، کسی کو اہمیت دینا، تو پہلے اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا، پھر اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کے ذریعے اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا، یعنی انسانی تخلیق کی طرف متوجہ کر کے آسمانوں کی تخلیق۔
أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔
أَلَمْ تَرَوْا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کیا کبھی، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات آسمان تہ بتہ، منزل بمنزل، وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو ان میں نور، روشنی، وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو چراغ، سراجا کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال، زینت، یعنی سورج کیا ہے دراصل، جہاں روشنی دیتا ہے وہاں زمین کی زینت بھی ہے نا، چڑھتا سورج، اترتا سورج، خوبصورتی بھی تو ہے نا، تو یہ چمکتا چاند، رات اگر کسی نے دیکھا ہو سفید سنو پہ چمکتا چاند، تو یہ چاند، چاند کی روشنی کس کو متوجہ نہیں کرتی، کس کو اٹریکٹ نہیں کرتی، میں نے نہیں سنا کبھی کسی نے کہا مجھے تو چاند سے کوئی انٹرسٹ نہیں، اور کبھی میں دیکھوں تو میں دیکھتی نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا، چاند ہر ایک کو اپنی طرح متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب چودھویں کا چاند ہو اور چمکتا چاند ہو تو کوئی یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا، دیکھو چاند کو۔ تو یہ کیا ہے دراصل، اللہ کی قدرت، چاند خود تو نہیں بنا، لیکن ہم یہیں تک کہہ کے بس چپ ہو جاتے ہیں، دیکھو چاند، یہ نہیں کہتے اس سے پیچھے بھی دیکھو بنایا کس نے، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، اور پھر وہ حدیث بھی یاد نہیں کرتے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ تم اللہ کو ایسے دیکھو کہ جیسے چودھویں کا چاند، یعنی چودھویں کا چاند دیکھنے میں تمہیں مشکل نہیں ہوتی۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کا چراغ دیکھو، کیا خوبصورت چراغ ہے، کیا خوبصورت روشنی ہے۔ سورۃ یونس میں بھی آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، یہاں سراجن کہا، وہاں ضیاء کہا، والقمر نورا، قمر کے لیے وہاں بھی نور ہی ہے، وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون۔ تو داعی کو جہاں ایک طرف استغفار کا وظیفہ بتانا چاہیے، وہاں دوسری طرف لوگوں کی عقل کو بھی اپیل کرنا چاہیے اور ان کا دماغ کھولنا چاہیے اور ان کو سوچنے کا انداز سکھانا چاہیے، تھنکنگ کا آرٹ سکھانا چاہیے، چاند اور سورج کی طرف دکھانا چاہیے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں، وہ سوئے نہ رہیں.
واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا.
واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جیسے کچھ اگایا جاتا ہے. مراد تو اسے پیدا کیا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کی اوریجن بھی زمین ہے. جیسے پودے زمین سے آتے ہیں، ایسے انسان بھی دراصل زمین ہی کے بلبوتے پر اگتا ہے. اب اگر اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو تو ظاہر ہے وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، تو زمین پر مٹی مٹی. اور اگر عام انسان لے اس سے مراد، تو آپ دیکھیے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ زمین سے آتا ہے اور کھا کر ہی گرو کرتا ہے. بھوکا شخص کوئی بھی بڑا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کھائے تو وہ اس کا سورس یا اوریجن زمین ہے. مثلا آپ کہیں میں تو کوئی ویجیٹیبل نہیں کھاتی ہوں، میں تو صرف میٹ پہ زندہ، تو میٹ کہاں سے آتا ہے؟ جانور بھی کیا کھاتے ہیں؟ کچھ ڈائریکٹ آپ لیتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ، لیکن ہوتا تو وہی ہے. یہ زمین ہی ہے جو آپ کو سب کچھ دیتی، خزانے اگلتی رہتی. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا، جہاں زندگی کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی واپسی کا بھی کر دیا. یہ ہے معتدل ٹاک، یہ نوح علیہ السلام کی پوری اسپیچ ہے. اگر کسی کو اسپیچ تیار کرنی ہو دعوی کے لیے تو وہ یہاں سے فائدہ اٹھائے. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ اسی میں تم کو لوٹائے گا، اسی میں واپس لے جائے گا. اور سب دیکھتے ہیں کہ سب ادھر ہی جاتے ہیں. وہ یخرجکم اخراجا، اور جا کے وہیں نہیں رہ جاؤ گے، پھر نکالے گا. یعنی باس اور حشر اور آخرت کی بات بھی کر دی، یعنی ایک اسپیچ کے اندر ساری چیزوں کی طرف توجہ دلا دی، انسان کی پیدائش اور چاند اور سورج اور نباتات اور پھر انسان کا جینا اور مرنا اور پھر مر کے اٹھنا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور پھر زمین کی طرف توجہ دلائی، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. بساط پھیلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، بست کا معنی ہوتا ہے پھیلنا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے بیڈ ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو اس میں کھلے راستوں پر. سبل کس کی جمع؟ سبیل کی. اور فجاج کس سے ہے؟ فج سے، فا جیم جیم. اور فج عمیق، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الحج میں، کھلا راستہ. اور فجوہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی آیا قرآن میں سورۃ الکہف میں، وہم فی فجوۃ من، دو پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، یعنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں نوح علیہ السلام. یہ بھی داعی کا کام ہے کہ جہاں وہ اللہ کی قدرت کی بات کرے، وہاں انسان کو ملنے والی مختلف نعمتوں کا ذکر کرے، تاکہ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہو.